الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم کی برکتیں دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ علم کی برکتیں پڑھ یا سن لے اسے اپنی رضا کے لیے علم دین سیکھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت حضرت شیخ ابو العباس تیجانی رحمت اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو خط بھیجا اور اس میں بسم اللہ اور صلاۃ و سلام کے بعد لکھا کہ اللہ پاک کا سب سے بڑھ کر مفید ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کو حاضر کر کے درود بھیجنا ہے۔ بلا شبہ یہ دنیاوی اور اخروی تمام مقاصد کے حصول کا ضامن اور تمام مشکلات کا حل ہے، اور جو شخص اس پر عمل کرے گا وہی اللہ پاک کا سب سے بڑھ کر برگزیدہ ہوگا۔ دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سمجھدار ماں، کروڑوں مالکیوں کے امام، عاشق مدینہ امام مالک بن انس اور عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہما جیسی جلیل القدر ہستیوں کے استاذ محترم حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ ابھی اپنی امی جان کے پیٹ میں ہی تھے کہ ان کے والد محترم حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ بنو امیہ کے دور خدمت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد کی غرض سے خراسان چلے گئے۔ چلتے وقت آپ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ 27 سال کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ آئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ گھر پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت ربیعہ رحمت اللہ علیہ فوراً باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ قریب تھا دونوں دست و گریباں ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ربیعہ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان یعنی بادشاہ اسلام کے پاس نہ لے جاؤں۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی تجھے سلطان کے پاس لیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے، پھر مجھے سے جھگڑ رہے ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ کو نہایت نرمی سے سمجھانے لگے کہ بڑے میاں، اگر آپ کو ٹھہرنا ہی مقصود ہے تو کسی اور مکان میں ٹھہر جائیے۔ آپ نے فرمایا، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھیں فرمانے لگی، یہ میرے شوہر ہیں اور ربیعہ انہی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے۔ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو کچھ دیر بعد ان کو وہ 30,000 اشرفیاں یاد آئیں جو روانگی کے وقت بیوی کو سونپ گئے تھے۔ چنانچہ بیوی سے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ سمجھدار بیوی نے عرض کی، میں نے انہیں سنبھال چھوڑا ہے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اس دوران مسجد نبوی شریف پہنچ کر اپنے حلقہ درس میں بیٹھ چکے تھے اور شاگردوں کا ایک ہجوم جس میں امام مالک اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما جیسے لوگ شامل تھے شیخ کو گھیرے ہوئے تھا۔ حضرت فاروق نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں گئے تو یہ منظر دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے ادب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبرو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ آپ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، اس لیے آپ کے والد محترم انہیں پہچان نہیں سکے اور حاضرین سے پوچھا، علم کے موتی لٹانے والے یہ شیخ الحدیث کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ہیں۔ یہ سن کر انتہائی خوشی کی حالت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ لقد رفع اللہ ابنی، یقیناً اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر خوشی خوشی زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا۔ زوجہ محترمہ نے پوچھا، آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عظمت و رفعت؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے اپنے نور نظر کی شان درہم و دینار سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کہنے لگیں، میں نے وہ سارا مال آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے زندہ دلی سے فرمایا، خدا کی قسم تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا ہے، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کاش ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، علم دین بہت عظیم نعمت ہے، اسے حاصل کرنا سعادت مندوں ہی کا حصہ ہے۔ علم دین کا حصول نفل عبادت سے افضل ہے۔ علم دین کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ عالم یعنی علم والا ہونا اللہ پاک کی صفت ہے، حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں۔ کاش دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی صبح و شام فکر کرنے کے بجائے حصول علم دین کا شوق پیدا ہو جائے، مال مال اور صرف مال ہی کی فکر میں گم رہنے کے بجائے علم دین کی کثرت کا شوق رکھنا چاہیے کہ مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے جبکہ علم دین ہماری حفاظت کرتا ہے۔ علم دین اور علماء کاملین کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ زہ قسمت اپنی اولاد کو حافظ قرآن، عالم دین، بلکہ مفتی اسلام بنانے کا حسین و عظیم جذبہ نصیب ہو جائے کہ ایسی نیک اولاد جیتے جی اپنے والدین کا خوب ادب و تعظیم کرتی، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے ثواب عظیم کی حقدار بنتی اور والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کر کے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بنتی ہے۔ والدین کی طرف سے اولاد کو بہترین تحفہ، حدیث پاک میں والدین کو اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنے بچے کو ادب سکھانا ایک سا یعنی 4 کلو میں سے 160 گرام کم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ دل میں شوق علم دین مزید بڑھانے کے لیے چند آیات قرآنیہ اور احادیث پیش کی جاتی ہیں، انہیں پڑھ کر خود بھی علم دین حاصل کیجئے اور اپنی اولاد کو بھی دین کا علم پڑھائیے، اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کرام کا ذکر خیر۔ اللہ پاک علماء کرام کی فضیلت میں پارا 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ یہ آیت لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ پاک نے کس طرح اپنی پاک ذات سے آغاز فرمایا، پھر فرشتوں اور پھر علماء کرام کا ذکر فرمایا۔ شرف و فضیلت اور عظمت و کمال کے لیے یہی کافی ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعبے کے گرد 360 بت تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمام بت سجدے میں گر گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پارا 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ علماء کرام کی عام لوگوں پر فضیلت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ علم عبادت سے افضل کیوں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، اے اخلاص اور عبادت کے طلبگار، اللہ پاک تجھے توفیق سے نوازے، سب سے پہلے تجھے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ جان لو کہ علم اور عبادت دو ایسے جوہر ہیں کہ لکھنے والوں کی کتابوں، سکھانے والوں کی تعلیمات، مبلغین کے بیانات اور غور و فکر کرنے والوں کے خیالات سے تم جو کچھ دیکھ یا سن رہے ہو، یہ سب انہی دو کی وجہ سے ہے۔ علم و عبادت ہی کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اور حضرات رسول کرام علیہم السلام بھیجے گئے، بلکہ زمین و آسمان اور ان کی ساری مخلوق کو ان دونوں ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں، بندے پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی علم دین سیکھنے اور عبادت کرنے ہی میں لگا رہے، انہی کے لیے خود کو تھکائے اور انہی میں غور و فکر کرے، پس جان لو کہ علم و عبادت کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب بیکار و فالتو ہیں، ان کا کوئی فائدہ اور حاصل نہیں۔ اے عاشقان علم دین، حدیث پاک میں ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت علماء کرام سے اپنی محبت کا اظہار اپنی نعتیہ کتاب وسائل بخشش میں یوں کرتے ہیں، مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں میرا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تقلید کا ثبوت، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں، بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے، یہی مشکل ہے۔ اسی کے لیے فقہا کی تقلید کی جاتی ہے، اسی وجہ سے تمام مفسرین و محدثین ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے، اپنی حدیث دانی پر نازانہ ہوئے۔ قرآن و حدیث کے ترجمے تو ابو جہل بھی جانتا تھا۔ دوسرے یہ کہ حدیث و قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے۔ عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ اور رسول کا فرمان ہو اور دل میں ان کا فیضان۔ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عالم دین بننے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے دو سوال ہوئے، جو عرض یعنی سوال اور ارشاد یعنی جواب کی صورت میں پیش خدمت ہیں۔ عرض، عالم کی کیا تعریف ہے؟ ارشاد، عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔ عرض، کتب بینی یعنی کتابیں پڑھنے ہی سے علم ہوتا ہے؟ ارشاد، یہی نہیں بلکہ علم افواہ رجال یعنی علم والوں سے گفتگو سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ مدنی بہار، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ امیر اہل سنت کے علم و حکمت سے بھرپور سوال جواب کے مقبول عام سلسلے مدنی مذاکرے اور بیانہ سننا بھی ہے۔ ایک مدنی بہار سنیے اور شوق علم دین پیدا کیجیے۔ مراد آباد ہند کے ایک اسلامی بھائی نے خواب میں خوبصورت باغ دیکھا جس میں سنت کے مطابق سفید لباس پہنے، نور برساتے نورانی چہرے والے بزرگ سر پر امامہ شریف سجائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگا کہ یہ نماز مکمل کریں تو میں ان سے ہاتھ ملا کر پوچھوں کہ یہ کون ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا میری آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے کے بعد دل میں ایک عجیب سی راحت اور خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ بزرگ کون ہو سکتے ہیں۔ ان بزرگ کی زیارت کی برکت سے میرا دل دنیاوی جھمیلوں سے بیزار ہو کر نیک ماحول کی طرف مائل ہونے لگا۔ مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا۔ اسی شوق میں ایک دن عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہوا۔ آخر میں رقت انگیز دعا کے دوران شرکا کی آہو زاری نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اجتماع کے آخر میں ایک مبلغ نے امیر اہل سنت کے سنت و بھرے دو بیانات بنام قبر کا امتحان اور با حیا پرندہ سننے کے لیے دیے۔ میں نے جب انہیں سنا تو قبر و حشر کے ہولناک مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے۔ میں نے گھبرا کر توبہ کی اور رفتہ رفتہ دینی ماحول کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ انہی دنوں کانپور ہند میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوا جس میں امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ بھی تشریف لائے۔ جیسے ہی میں نے امیر اہل سنت کی زیارت کی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ وہی ہستی تھی جن کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی تھی۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سنوارا، پیر میرا پیر میرا پیر میرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے گونگا اور بولنے والا، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی عالم دین اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورۃ الزمر پارا 23 آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ تفسیر طبری میں ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی قوم سے فرما دو کہ جو لوگ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں کیا اجر و ثواب ہے اور اس کی نافرمانی میں کیسے عذاب ہیں، کیا یہ لوگ مقام و مرتبے میں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ان باتوں کا علم نہیں رکھتے؟ پس وہ بے علم لوگ بنا سوچے سمجھے کام کرتے ہیں، انہیں نیک اعمال کے ثواب کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی برے کاموں کے عذاب کا خوف، پس یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ نوجوان عالم جاہل بوڑھے پر مقدم ہے، کنز الدقائق میں ہے۔ نوجوان عالم کا یہ حق ہے کہ اسے جاہل یعنی علم دین نہ جاننے والے بوڑھے پر مقدم کیا جائے۔ امام بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ اس عبارت شرح کرتے ہوئے رمز الحقائق میں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ نوجوان عالم جاہل بوڑھے سے افضل ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ اور اسی لیے نماز میں اس نوجوان عالم کو جاہل بوڑھے پر مقدم کیا جاتا ہے، حالانکہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے، اور شریعت میں جس یعنی علماء کرام کی اطاعت کی جائے وہ مقدم ہے، اور انہیں کیسے نہ مقدم کیا جائے کہ علماء حق انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ علم دین کی شان، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں علم کے دنیاوی فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ علم دین کی بدولت مال و بادشاہت مل گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کو علم، مال اور ملک میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا، تو انہیں علم کی برکت سے مال اور ملک دونوں دے دیے گئے۔ اے عاشقان رسول، صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کیجئے اور دنیا و آخرت میں اس کی برکات لوٹیے، کہ حدیث پاک میں ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، لہذا اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہوں؟ یہ اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں۔ عالم دین کے سات حروف کی نسبت سے علماء کرام کے فضائل پر سات فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر ون، اللہ پاک قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ نمبر ٹو، مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر تھری، عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، اور ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی مسافت سدھایا ہوا عمدہ گھوڑا 70 سال تک دوڑ کر طے کرتا ہے۔ نمبر فور، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14 کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ نمبر فائیو، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کیجئے، हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इल्म को दर्जाए नबुवत के साथ मिला दिया और कैसे इल्म से खाली अमल के मर्तबे को घटा दिया। अगरचे आबिद जिस इबादत पर मुवाजबत यानी पाबंदी इख्तियार किए होता है वो इल्म से खाली नहीं होती, वरना वो इबादत ही नहीं जो इल्म से खाली हो। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाही अलैह इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, ये तशबीह बयान नौइयत के लिए ना के बयान मकदार के लिए, यानी जिस किस्म की बुजुर्गी मुझको तमाम मुसलमानों पर हासिल है, इस किस्म की बुजुर्गी आलिम को आबिद पर यानी दीनी बुजुर्गी ना के महज दुनियावी। अगरचे इन दोनों बुजुर्गियों में करोड़ा फर्क है, बादशाह को रियाया पर सल्तनत की, मालदार को फकीर पर माल की, जत्थे वाले यानी ताकत वाले को बेकस यानी कमज़ोर पर कुव्वत की, हसीन को बद शक्ल पर जमाल की बुजुर्गी हासिल है, मगर ये बुजुर्गियाँ दुनियावी और फ़ानी हैं। नबी को मखलूक पर दीनी बुजुर्गी हासिल है जो अबदुल आबाद यानी हमेशा हमेशा तक कायम है, ऐसे ही आलिम को जाहिल पर। आज सिकंदर को किसी फ़कीर पर मुल्की बुजुर्गी नहीं, मगर इमाम अबू हनीफा को तमाम मुकल्लिदीन पर बेपना अजमत अब भी हासिल है। ख्याल रहे हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों पर और दर्जे की बुजुर्गी है, सहाबा पर और दर्जे की, औलिया व उलमा पर और दर्जे की, अवाम पर और दर्जे की, अदना कुम में इस आखिरी दर्जे की तरफ इशारा है। कुछ आगे चलकर मुफ्ती साहिब मजीद फरमाते हैं, इससे ये लाजिम नहीं कि आलिम नबी के बराबर हो जाए। ख्याल रहे कि इल्म दीन या फर्ज ऐन है या फर्ज किफाया, और ज्यादा इबादत नफल है। नीज आलिम का नफा मखलूक को है और आबिद का नफा सिर्फ अपने को, लिहाजा आलिम आबिद से अफजल है। आदम अली सलाम आलिम थे, फरिश्ते लाखों साल के आबिद, मगर सजदा आबिदों ने आलिम को किया। नंबर 6, क़यामत के दिन उलमा की स्याही शहीदों के खून से तोली जाएगी तो उनकी स्याही गालिब आ जाएगी। नंबर 7, क़यामत के दिन तीन किस्म के लोग शफाअत करेंगे, अंबिया, उलमा और शुहदा। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बुखारी रहमतुल्लाही अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, इन तीन गिरोह के साथ शफात को खास करना इनकी बहुत ज़्यादा फजल व बुजुर्गी के सबब है, वरना मुसलमानों में से हर नेक शख्स मसलन सच्चा हाजी बा अमल हाफिज के लिए भी शफात का हक साबित है। इमाम गजाली रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मालूम हुआ कि ज्यादा अजमत वाला मर्तबा वो है जिसका जिक्र मर्तबा नबुवत के साथ मिला हुआ है, और ये मर्तबा शहादत से बढ़कर है, अगरचे शहादत की फजीलत में भी कसीर अहादीस मरवी हैं। आलिम दीन की महफिल की बरकत से गाने वाली की तौबा। बसरा में एक इंतहाई हसीन और जमील औरत रहा करती थी, लोग उसे शावाना के नाम से जानते थे। ज़ाहिरी हुस्न जमाल के साथ साथ उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से वो गायकी और नोहागिरी में मशहूर थी। बसरा शहर में खुशी और गमी की कोई मजलिस उसके बगैर अधूरी तस्वुर की जाती थी। यही वजह थी कि उसके पास बहुत सा माल और दौलत जमा हो गया था। बसरा शहर में फिस्क व फजूर के हवाले से उसकी मिसाल दी जाती थी। उसका रहन सहन अमीराना था, वो कीमती लिबास पहनती और महंगे महंगे जेवरात से बनी संवरी रहती थी। एक दिन वो अपनी रूमी और तुर्की खादिमाओं के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसका गुजर हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाही अलैह के घर के करीब से हुआ। आप अल्लाह के नेक बंदे बा अमल आलिम दीन और आबिदो जाहिद लोगों में से थे। आप अपने घर में लोगों को बयान इरशाद फरमाया करते थे जिसकी तासीर से लोगों पर रिक्कत तारी हो जाती और वो बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर देते। और अल्लाह पाक के खौफ से उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग जाती हैं। जब शावाना नामी औरत वहां से गुजरने लगी तो उसने घर से रोने की आवाजें सुनी, उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपनी खादिमाओं से कहने लगी, ताज्जुब की बात है कि यहाँ नोहा किया जा रहा है और मुझे इसकी खबर तक नहीं दी गई। फिर उसने खादिमा को घर के हालात मालूम करने के लिए अंदर भेज दिया। वो अंदर गई और अंदर के हालात देखकर उस पर भी खौफ खुदा तारी हो गया और वो वहीं बैठ गई। जब वो वापस ना आई तो शावाना ने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद दूसरी और फिर तीसरी खादिमा को अंदर भेजा, मगर वो भी वापस ना लौटी। फिर उसने चौथी खादिमा को अंदर भेजा जो थोड़ी देर बाद वापस आई और उसने बताया कि घर में किसी के मरने पर नहीं बल्कि अपने गुनाहों पर रोया जा रहा है। लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक के खौफ से रो रहे हैं। शावाना ये सुनकर हंस पड़ी और उनका मजाक उड़ाने की नीयत से घर के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जो ही वो अंदर दाखिल हुई तो अल्लाह पाक ने उसके दिल को फेर दिया। जब उसने हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाही अलैह को देखा तो दिल में कहने लगी, अफसोस, मेरी तो सारी उम्र ज़ाया हो गई, मैंने अनमोल जिंदगी गुनाहों में ज़ाया कर दी, वो मेरे गुनाहों को कैसे मुआफ़ फरमाएगा। इन्हीं ख्यालात से परेशान होकर उसने हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाही अलैह से पूछा, ए इमामुल मुस्लिमीन, क्या अल्लाह पाक नाफरमानों और सरकशों के गुनाह भी मुआफ़ फरमा देता है? आपने फरमाया, हाँ, ये वाज़ो नसीहत और वादे वईदें सब उन्हीं के लिए तो हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। इस पर भी उसकी तसल्ली ना हुई तो वो कहने लगी, मेरे गुनाह तो आसमान के सितारों और समंदर के झाग से भी ज़्यादा हैं। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, अगर तेरे गुनाह शावाना से भी ज़्यादा हों तो भी अल्लाह करीम मुआफ़ फरमा देगा। ये सुनकर वो चीख पड़ी और रोना शुरू कर दिया और इतना रोई कि बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी, हजरत, मैं ही वो शावाना हूँ जिसके गुनाहों की मिसालें दी जाती हैं। फिर उसने अपना तमाम कीमती लिबास, महंगे जेवरात उतार कर पुराना लिबास पहन लिया और गुनाहों से कमाया हुआ सारा माल गुरबा में तकसीम कर दिया और अपने तमाम गुलाम और खादमाएं भी आज़ाद कर दीं। फिर अपने घर में बंद होकर बैठ गई। उसके बाद वो दिन रात अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ़ रहती और अपने गुनाहों पर रोती और उनके मुआफ़ी मांगती रहती, रो रो कर रब्बे रहीम और करीम की बारगाह में इल्तिजाएं करती, ऐ तौबा करने वालों को महबूब रखने वाले और गुनाहगारों को मुआफ़ फरमाने वाले, मुझ पर रहम फरमा, मैं कमज़ोर हूँ, तेरे आदाब की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू मुझे अपने आदाब से बचा ले और मुझे अपनी ज्यारत से मुशर्रफ़ फरमा। उसने इसी हालत में 40 साल जिंदगी बसर की और इंतकाल कर गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मगफ़रत हो। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो ही गुनाह करने लगूं तेरे खौफ से, फौरन उठूं मैं थर थरा या रब मुस्तफ़ा, तेरी खशियत और तेरे डर से खौफ से हर दम हो दिल ये कांपता या रब मुस्तफ़ा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाह वाले ही डरते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बामल बा असर होता है। बामल उलमाए किराम के बयानात और तहरीरात लोगों की जिंदगियां बदल कर रख देते हैं। जैसा कि अभी आपने वाकये में सुना, खौफ खुदा की अजीम नेमत के हुसूल का जरिया इल्मे दीन है, क्योंकि इल्मे दीन की बरकत से अल्लाह पाक की मारिफत हासिल होती है। अल्लाह पाक ने बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई। तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात का सेहरा इंसान के सर पर सजाया। इंसान के जद्द अमजद हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाकर फरिश्तों से उन्हें सजदा करवाया اور پھر انہیں زمین میں اپنی خلافت عطا فرمائی۔ یہ سب مقام و مرتبہ انہیں اس علم کی فضیلت کے سبب حاصل ہوا جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی، اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جو بھی اسے سچی نیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اور اسے حاصل کرنے والے کو سب سے بہترین و عمدہ چیز جو میسر آتی ہے وہ اللہ کی عظمت و شان کی معرفت ہے، اور جسے اللہ پاک کی پہچان حاصل ہوتی ہے اسے خوف خدا کی نعمت مل جاتی ہے، جیسا کہ پارہ 22 سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، ترجمہ کنز الایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی! حضرت علامہ محمود بن عبداللہ حسینی آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اقوال کے مطابق یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ پر خوف خدا کا غلبہ تھا۔ امیر اہل سنت منقبت صدیق اکبر میں عرض کرتے ہیں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اپنی گواہی کے ساتھ علماء کرام، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، علماء کرام کی شان کا کیا کہنا! اللہ پاک اپنے ساتھ علماء کرام کی گواہی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ عالم ربانی کی ایک علامت، حقیقی عالم ربانی کے نزدیک آخرت دنیا سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، وہ جلد فنا ہو جانے والی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ قارون جو کہ بہت مالدار تھا، ایک مرتبہ بڑا سج دھج کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تو اس کی زیب و زینت دیکھ کر بعض ایمان والے کہنے لگے، کاش ہمیں بھی ایسی شان و شوکت اور مال و دولت مل جاتی جیسی قارون کو دنیا میں ملی ہے، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ اس پر اس وقت کے علماء ربانیین نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے جو فرمایا اسے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 80، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا، ترجمہ کنز الایمان، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ آخرت کی قدر و منزلت علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اور اس آیت میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کو علماء کرام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور زاہدین کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء ربانیین کے نزدیک ان کا مال ان کا علم ہے، جیسا کہ حضرت زبیر بن ابو بکر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد نے مجھے پیغام بھیجا کہ علم کو لازم کر لو، اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے اور اگر غنی ہو تو تمہارا جمال ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا داروں کی دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھنا اور انہیں ملنے والی دنیا کی تمنا کرنا غافل لوگوں کا کام ہے، جبکہ اہل علم حضرات دنیا سے بے رغبت رہتے، آخرت میں ملنے والے ثواب پر نظر رکھتے اور یہ ثواب پانے کی امید رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتے اور گناہوں سے باز رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دنیا کے عیش و عشرت کے حصول کی تمنا کرنے کے بجائے اخروی ثواب پانے کے لیے کوشش کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں فقط اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔